والذمي على مثله وإن خالف ملة وعلى المستامن والمستامن على مثله إن كان من دار واحدة. اچھا بھائی وہ ذمی اس کا عطف مولانا اہل الاحوا پر ہے، تقبل الشہادت من الذمی، تو قبول کی جائے گی شہادت کس سے؟ ذمی سے، علی مثلہ اسی کے مثل پر، یعنی ذمی پر کے ذمی پر یعنی ذمی کے خلاف. دیکھو بھائی ایک ہے مسلمان، ایک ہے ذمی، ایک ذمی وہ یہودی عیسائی وغیرہ جو جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے تحت رہتے ہیں، اور کچھ یہودی یا نصرانی وغیرہ وہ ہیں جو دار الحرب سے آتے ہیں امان لے کر آپ کے ملک میں، بھائی ان کو مستامن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو مولانا، مسلمان گواہی دے سکتا ہے کسی بھی مسئلے میں، مسلمان کے بھی خلاف دے سکتا ہے، ذمی کے خلاف بھی دے سکتا ہے، اور مستامن کے خلاف بھی، جی کیونکہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا. اچھا اس کے بعد درجہ آتا ہے ذمی کا، بھائی ذمی کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے اور مستامن کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے، لیکن ذمی مسلمان کے خلاف کسی مسئلے میں گواہی نہیں دے سکتا. اور سب سے نچلا درجہ مستامن کا ہے، مستامن نہ مسلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے نہ کسی ذمی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، وہ صرف کس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے؟ مستامن ہی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، بشرطے کہ دونوں ایک ہی وطن کے ہوں. کس کے ہوں؟ ایک ہی وطن کے ہوں. مثلا بھائی دونوں روم کے رہنے والے ہیں بھائی، اب ایک دونوں مستامن رومی ہیں تو ایک ہی گواہی دوسرے کے خلاف سنی جائے گی، لیکن اگر ایک روم کا ہے دوسرا مثلا کسی اور وطن کا ہے تو اب بھی اس کی گواہی دوسرے کے خلاف قابل قبول نہیں ہوگی. یہ مانا ہے تو قبول کی جائے گی گواہی ذمی سے علی مثلہ اسی کے مثل پر، یعنی ذمی کے خلاف، ذمی پر یعنی ذمی کے خلاف قبول کی جائے گی. وَإِنْ خَالَفَا اگرچہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ملتن باعتبار دین کے، ایک ذمی یہودی ہے دوسرا ذمی عیسائی ہے، لیکن پھر بھی کیا کی جائے گی؟ ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف سنی جائے گی. وَعَلَى الْمُسْتَامِنِ اور اسی طرح ذمی کی گواہی قبول کی جائے گی مستامن کے پر بھی، یعنی اس کے خلاف بھی. وَالْمُسْتَامِنِ عَلَى مِثْلِهِ اور مستامن کی گواہی قبول کی جائے گی عَلَى مِثْلِهِ اسی کے مثل، یعنی مستامن پر ہی، یعنی اسی کے خلاف. اِنْ كَانَ مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ اگر وہ دونوں کیا ہوئے؟ ایک ہی دار سے ہوئے، ایک ہی وطن سے ہوئے، ایک ملک سے ہوئے، تو کہتے ہیں شہادت الذمی تقبل عندنا وعند مالک و شافعی رحمہم اللہ تعالی لا تقبل، ذمی کی شہادت قبول کی جائے گی ہمارے نزدیک. بھئی ہم نے کیا کہا؟ بھئی ذمی کی شہادت ذمی کے خلاف بھی قبول اور مستامن کے خلاف بھی. امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ دونوں فرماتے ہیں لا تقبلو، ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. سمجھ میں ہے؟ وہ فرماتے ہیں بھئی یہ دونوں یہ فاسق ہیں مولانا، یہ کیا ہیں؟ اسلام نے قبول کیا انہوں نے، یہ فاسق ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الکافرون هم الفاسقون، کافر ہی فاسق ہیں. تو جب یہ فاسق ہیں تو فاسق کی گواہی تو قبول نہیں کی جاتی. جی ثم عندنا انما تقبل على الذمي والمستامن، پھر ہمارے نزدیک ان کی گواہی قبول کی جائے گی ذمی اور مستامن ہی کے خلاف. بھائی یعنی مسلمان کے خلاف ذمی کی گواہی قبول، صرف ذمی اور مستامن کے خلاف ہی قبول ہوگی. وَإِنْ خَالَفَ مِلَّتًا اگرچہ مخالف ہوں یا آپس میں ایک دوسرے کے باعتبار ملت کے، کن نصارہ والمجوسی جیسے کہ نصارانی ہو عیسائی اور مجوسی آتش پرست پارسی ہو، پارسی سمجھ رہے ہیں، مجوسی کو آج کل پارسی کہتے ہیں بھائی، آتش پرست ہیں بھائی، ان کی تعداد دنیا میں نہایت قلیل ہے بھائی اس وقت جی. تو ایک نصرانی ہے، دوسرا مجوسی ہے، ملت دین ایک دوسرے کے مخالف ہے، لیکن گواہی ان کی ایک دوسرے کے خلاف قبول ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، اس لیے کہ کفر سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے مولانا. فَإِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ، یہ تاکید ہے كُلَّهُ کفر کی بھائی. وَلَا تُقْبَلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور گواہی ذمی کی قبول نہیں کی جائے گی مسلمان پر، یعنی مسلمان کے خلاف بھائی. وَشَهَادَةُ الْمُسْتَامِنِ تُقْبَلُ عَلَى الْمُسْتَامِنِ، اور مستامین کی گواہی قبول کی جائے گی مستامین پر. کب؟ ان کانا من دار واحد، اگر دونوں کیا ہوں، من دار واحدت بھائی، واحدت دار مونس ہے بھائی، اگر دونوں ایک ہی دار سے ہوں. وہ ان کانا من دارین، اور اگر دونوں دو مختلف داروں سے ہوں، کا ترکی و رومی، جیسے ترک اور ایک مستامین ترکی ہے دوسرا رومی ہے، فلا تقبلو، پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا تُقْبَلُ اَيْزًا عَلَى الْمُسْلِمِي وَلَا اَيْزًا عَلَى الزِّمِّي، اور مسلمان کے خلاف بھی مستامین کی گواہی نہیں سنی جائے گی، اور زمی کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَعَدُوِن اَيْ تُقْبَلُ شَهَادَتُ مِنْ عَدُوِن، دشمن سے گواہی دشمن کی قبول کی جائے گی. بِسَبَبِ الدِّينِ، دین کے سبب سے بھئی، وہ جو دشمن ہے دین کے سبب سے بھئی، ایک دنیاوی دشمنی ہے، ایک نے دوسرے کا قتل کیا ہے یا مال کھایا ہے، نقصان پہنچایا، اب ان کے درمیان بھی دشمنی آ گئی، پیدا ہو گئی، ایک یہ دشمنی ہے. ایک مولانا دینی دشمنی ہے، جیسے بھائی ایک بریلوی ہے بھائی، ایک دیوبندی ہے، یہ ایک شیعہ ہے، ان کے درمیان میں بھی باہم کیا ہوگی، دشمنی ہوگی. تو دینی دشمنی اگر ہو، ایک مسلمان دوسرے کا دینی دشمن ہے، لیکن کسی مسئلے میں اس کے خلاف گواہی دینا پڑی اس کو، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ یہاں دشمنی کا سبب دین ہے، ہر ایک اپنے آپ کو دین پر سمجھتا ہے، حق پر سمجھتا ہے، تو اس لیے دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور یہ بات اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ نہیں کرے گی بھائی. ہاں اگر دنیاوی دشمنی ہو، پھر وہ اس کو ہر حال میں کیا کرنا چاہتا ہے، دنیاوی دشمنی ہے، آگے اس کا حکم آ جائے گا، پھر ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے. لیکن جہاں دشمنی کا سبب دین ہے، تو وہاں تو دشمنی ہے اسی وجہ سے کہ ہر ایک کیا سمجھتا ہے، میں زیادہ دین پر ہوں، اور یہ درست راستے پر دوسرا، جب میں زیادہ دین پر ہوں تو یقیناً وہ کیا کرے گا، جھوٹ بولنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس کے لئے جھوٹے. وَعَدُوٌّ بِسَبَبِ الدِّينِ وَمَنِ اجْتَنَبَ، اور اسی طرح اس شخص سے قبول کی جائے گی شہادت، اس شخص سے، اجتنب عن الکبائری، جو بچتا ہے کس سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى الصَّغَائِرِ، اور اصرار نہیں کرتا صغیرہ گناہوں پر، یعنی بار بار نہیں کرتا، مسلسل نہیں کرتا صغیرہ گناہ. یاد رکھو چھوٹا گناہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کو بار بار کیا جائے وہ کیا بن جایا کرتا ہے، کبیرہ بن جاتا ہے بھائی. وَغَلَبَ ثَوَابُهُ، اور اس شخص کے درست کام غالب ہوں، درست کام اس کے غلط پر کیا ہوں، یہ بھئی یہی اس کو، ایسا شخص جو کبیرہ سے بچتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا، اور اس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ کر ہوں، اس کی گواہی کو کیا کیا جائے گا. اور یہی تعریف ہے مولانا عادل کی، عادل بھی کس کو کہتے تھے، جو کبیرہ سے بچتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور اس کی نیکیاں گناہوں پر غالب ہوں. آپ مولانا کبیائر کا ذکر آ گیا، علامہ صدر الشریعہ بتلانا چاہتے ہیں کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں بھئی، چنانچہ کئی حدیثیں ذکر کریں گے، علماء کے اقوال ذکر کریں گے. کہتے ہیں اختلفوا فی تفسیر الکبائر، اختلاف کیا ہے علماء نے کبیرہ گناہوں کی تفسیر میں. قیل، کہا گیا ہے، ایک قول یہ ہے، ہی سب، ان کبیرہ گناہ کتنے ہیں، سات. الاشراک باللہ تعالی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والفرار من الزحف، زحف کہتے ہیں قتال، لڑائی، مقابلے کو، کفار سے لڑائی میں سے بھاگنا بھئی، کفار سے جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں پشت پھیر کر بھاگ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ بھائی۔ وَحُقُقِ الْوَالِدَيْنِ، حُقُقُ الْوَالِدَيْنِ، اور والدین کی نافرمانی بھائی، سمجھ میں آئے، یہ بڑا گناہ ہے بھائی، کبیرہ گناہ۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍ، اور کسی نفس کو قتل کر دینا بغیر حق کے بھائی، نہ حق کسی کو قتل کر دینا۔ وَنَهْبُ مَالِ الْمُؤْمِنِ، نہب کا معنی لوٹنا، مومن کے مال کو لوٹنا بھائی، سمجھ میں آیا؟ آئیے جی۔ والزنا، اور اسی طرح زنا ہے بھائی۔ وشرب الخمری، اور شراب کا پینا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ سات کبیرہ گناہ ہیں بھائی۔ وزاد البعض، اور بعض علماء نے ان میں یہ بھی بڑھا دیے، اور اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا بغیر حق، نہ حق طور پر۔ وأكل الربا، اور اسی طرح سود کھانا، بعضوں نے کہا یہ بھی کبیرہ ہیں، ان سات کے ساتھ ساتھ یہ دو بھی بھائی۔ وقد ورد فی الحدیث، اور تحقیق وارد ہوا ہے حدیث کے اندر، حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا سبع الموبقات، بچو تم سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے، موبق ہلاک کر دینے والی چیز، تو سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، یعنی یہ بہت بڑے گناہ ہے بھائی۔ وہ کیا ہے سات بھائی؟ الشرک باللہ، ہی اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور قتل کرنا اس نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ تو پھر ٹھیک ہے، ہاں نہ حق ہو تو یہ بڑا گناہ ہے۔ واكل الربا، اور سود کا کھانا، واكل مال اليتيم بغير حق، اور یتیم کا مال نہ حق طور پر کھانا۔ وَالتَّوَلِّي، تَوَلِّي کا معنی ہے پشت پھیرنا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور لڑائی والے دن پشت پھیرنا، بھاگنا میدان سے۔ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، محسنات پاک دامن عفیف، غافلات جو سادہ ہوں، سادہ سیدھی سادھی پاک دام مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا بھائی، قذف زنا کی تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے جی۔ یہ حدیث دیکھا، یہ حدیث میں آیا ہے، تو دیکھو اس میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا بھائی، دو کا، جادو کا بھی ذکر آ گیا اور پاک دامن عورتوں پر بہتان تہمت لگانا بھی آ گیا۔ اسی طرح وقد قال علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، اور نفس کو قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا بھائی۔ جھوٹی قسم ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کوئی قسم اٹھائے اس کو پورا کیا جاتا ہے، پورا نہ کرے تو اس پر کفارہ آتا ہے، لیکن ماضی کے بارے میں اگر کسی کام پر جھوٹی قسم اٹھا لی بھائی، پتا ہے یہ کام اس طرح نہیں ہے، پھر اس پر قسم جھوٹی اٹھا لی، اسے یمین غموس کہتے ہیں بھائی جی۔ تو اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا بھائی۔ تو آپ دیکھیے بھائی، مختلف احادیث میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں، تو کون سے کبیرہ ہیں کون سے نہیں بھائی، بعض میں آیا سات ہیں بعض میں کچھ، تو کہتے ہیں فصحیح، صحیح بات قول یہ ہے کہ ان ھذہ الاحادیث لیست لبیان الحصر، کہ یہ احادیث جو ہیں یہ حصر کے لیے، بیان حصر کے لیے ان حدیثوں کا مقصد یہ نہیں کہ یہی چھ یا سات یا جتنے بھی ذکر ہوئے یہی کبیرہ ہیں. جی فل کبیر, تو کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فل کبیرہ تو کل ما سمی فاحشتن, کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جسے فاحشہ کہا جائے, جو کیا ہو, جو فاحشہ ہو, انتہائی درجے کی بے حیائی ہو, کل لواطتی, جیسے لواطت ہے, ونکاحی منکوحت الابی, اور باپ کی منکوحہ سے نکاح بھئی, باپ کی کئی بیویاں ہیں بھئی, تو باپ کے بعد کیا کر لیا, اس کی منکوحہ ایک جو سگی ماں نہیں ہے دوسری بھئی ستیلی ماں, اس سے کیا کر لینا, نکاح کر لینا. تو یہ فاحش, تو کبیرہ وہ ہے جسے فاحشہ کہا جائے, جس کی دو مثالیں ذکر کر دیں فاحشہ کی, یا او ثبت لہا بنفس قاطع عقوبت فی الدنیا او فی الآخرہ, یا اس کے لیے ثابت ہو نفس قاطع سے, قطعی نفس کے ذریعے کیا ثابت ہو, یعنی ظنی نہ ہو والا نہ, عقوبت کیا ثابت ہو, سزا ثابت ہو, فی الدنیا دنیا میں, او فی الآخرت یا کس میں, نبی کا ہے وہ گناہ جس کے لیے دنیا میں کوئی سزا ثابت ہو یا آخرت میں کیا ہو, اس کی سزا کو ذکر کی جائے, ایسی حدیث جو قطعی ہو ظنی نہ ہو. تو یہ مولانا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ کسے کہتے ہیں, جو فاحشہ ہو یا جس کے لیے حدیث میں کوئی, قرآن و حدیث میں کوئی سزا آئی ہو دنیا اور آخرت میں. وقال الامام حلوانی رحمہ اللہ تعالی, اور امام حلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کل ما کان شنیعا بین المسلمین, یہ بھی اور تعریف کرتے ہیں, دیکھیے بھائی بات اور واضح ہو جاتی ہے, کل ما کان شنیعا, ہر وہ چیز جو قابل نفرت ہو, شنیع کا کیا معنی, قابل, ہر وہ چیز جو قابل نفرت ہو, بین المسلمین مسلمانوں کے بیچ, وفیہ حد کو حرمت اللہ تعالی والدینی, فہی کبیرتن, حد کہتے ہیں پردہ دری کو مولانا, حد کس کو کہتے ہیں, پردہ دری کرنا, پردہ پھاڑنا بھائی, بے حرمتی کرنا, حد کے حرمت کا کیا معنی ہوا, پردہ دری کرنا یعنی بے حرمتی کرنا. تو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو مسلمانوں میں قابل نفرت ہو اور اس میں بے حرمتی ہو اللہ تعالی کی و دینی اور دین اسلام کی, فہیہ کبیرتن بھئی, یہ کیا ہے, کبیرہ ہے. تاریخ سمجھ میں آئی بھئی, یہ کبیرہ گناہوں کی بحث ہے. ثم بعد الاجتناب عن الكبائر, پھر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کے بعد بھئی, عن الكبائر کلیہا, سارے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کے بعد, لا بد من عدم الاصرار على الصغيرة, یہ بھی ضروری ہے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ ہو, فإن الاصرار على الصغيرة كبيرة, اس لیے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا, ان کو مسلسل کرنا, بار بار کرنا, یہ بھی کبیرہ ہے. وقوله, اور متن میں آیا تھا, وغلب ثوابه, اس کا کیا معنی ہے, اے غلبہ اے حسناته, اس کی نیکیاں کیا ہوں, غالب ہوں, اے حسناته اغلب من سیئاته, اس کی نیکیاں زیادہ غالب ہوں, کس پر, اس کے گناہوں پر, برائیوں پر. فَإِنَّ الْإِلْمَامَ بِالصَّغِيرَةِ, مطلب تھوڑے بہت صغیرہ ہوں بھی تو اس سے کوئی حرج نہیں. فَإِنَّ الْإِلْمَامَ, علمام کا معنی مبتلا ہونا, مبتلا ہونا. فَإِنَّ الْإِلْمَامَ بِالصَّغِيرَةِ, اس لیے کہ صغیرہ میں مبتلا ہونا, لا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ, یہ عدالت کو ساقط نہیں کرتا. بھئی کیا بتلایا بھئی, اس کی نیکیاں کیا ہوں, برائیوں پر, مطلب برائیاں کچھ ہوں بھی تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا, کیونکہ یہ صغیرہ ہیں اور صغیرہ میں انسان تھوڑا بہت مبتلا بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کسی کی عدالت ساقط نہیں ہوتی. فقوله ماتن کا یہ جو قول آیا تھا, ومن اجتنب سے لے کر الى قوله وغلب ثوابه, بھئی من اجتنب سے لے کر ماتن کے اس قول تک, وغلب ثوابه بھئی, تفسیر العدل, یہ سارا کیا ہے بھئی, عادل کی تفسیر ہے، یہ عادل اسی کو کہتے ہیں جس میں یہ صفات ہوں۔ اقولو، اب علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ملحوظ رکھنا بھائی، کیا؟ اقولو کہتے ہیں میں کہتا ہوں لابد من قید آخر، ایک اور قید بھی کیا ہے ضروری ہے، وہو ان یجتنب الافعال الخصیصتا، کہ وہ شخص بچتا ہو گھٹیا افعال سے، خصیص رذیل قسم کے گھٹیا درجے کے افعال سے بچتا ہو، الدالتی علی الدناعتی، وہ گھٹیا افعال جو کس پر دلالت کرتے ہیں، دناعت گھٹیا پن پر، جی دناعت معنی خود کر رہے ہیں، اے عدم المروتی، کس پر دلالت کرتے ہیں، بے مروتی پر دلالت کرتے ہیں بھائی، بے مروتی پر، بے مروتی، بے مروت کس کو کہتے ہیں بھائی، جس میں احساس نہ ہو کسی کا، کسی کا لحاظ نہ رکھتا ہو بھائی، سمجھ میں آیا، احساس جس میں دوسروں کا خیال رکھتا ہے بھائی، بے مروت وہ جو کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، بے لحاظ شخص، اس کی گواہی وہ ان افعال سے بھی بچتا ہو، کل عقل فی طریق، جیسے راستے میں کھانا، راستے میں چلتا ہوا کھاتا ہوا جا رہا ہے یا راستے میں بیٹھا ہوا کھا رہا ہے بھائی، یہ نہیں بھائی، جو معزز آدمی ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا بھائی۔ والبول علی الطریق، راستے میں پیشاب کرنا بھائی، راستے میں جہاں پیشاب آتا ہے بھائی ایک طرف ہو کے پیشاب شروع کر دیتا ہے بیٹھ کر بھائی، یہ معزز عزت والا آدمی، عادل آدمی کبھی ایسا نہیں کرتا بھائی۔ والاقلفی، اے تقبل الشہادت من الاقلف، اقلف وہ شخص ہے جس کے ختنے نہ ہوئے ہوں بھائی، اس کے گواہی بھی قبول کی جائے گی، الا اذا ترک الاختتان استخفافا بالدینی، مگر اس وقت اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں، اگر اس نے یہ اختتان، یہ ختنے کو کیوں ترک کیا ہے، استخفافا بالدین، دین کو ہلکا سمجھتے ہوئے، پرواہ ہی نہیں ہے بھائی، کوئی فکر نہیں کی کوئی حکم دین کی، پرواہ نہیں کی دین کے حکم کی، اور ختنے نہیں کروائے بھائی، تو اس نے معلوم ہوا دین کو بڑا ہلکا سمجھا بھائی، اس کی پرواہ نہیں کی، اب اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی۔ والخصی، اور گواہی قبول کی جائے گی، تقبل الشہادت من الخصی، خصیصی کی شہادت قبول کی جائے گی بھائی، وولد الزنا، اور اسی طرح جو ولد الزنا ہے بھائی، ہارا زنا سے پیدا ہوا ہے بھائی، سمجھ میں آیا، جی ولد الزنا ہے، تو وہ شخص جو زنا سے پیدا ہوا تھا اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، سمجھ میں آیا، کیونکہ یہ اس کا گناہ نہیں ہے، اس کے والدین بھائی ان کا گناہ ان کا تھا، تو اس کی اس میں کوئی۔ والعمال، اور عمال جو عامل بھائی، عمال جمع ہے عامل کی بھائی، عامل کس کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس وصول کرتے ہیں، زکات عشر وغیرہ یہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں بھائی، ان کو عامل کہتے ہیں، جمع عمال ہے، ان کی گواہی قبول کی جائے گی بھائی۔ دراصل یہ لوگ جو ہوتے ہیں عموماً حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، ظلم کرتے ہیں اس سے، تو اگر یہ ظلم کرنے میں بادشاہ حکومت کے مددگار ہیں، ظالم ہیں، پھر تو ان کی گواہی قبول نہیں، پھر تو یہ فاسق ہو گئے، لیکن اگر ایسے نہیں تو پھر ان کی گواہی کیا کی جائے گی، ہاں صرف عامل ہونے کی بنا پر ان کی گواہی کو ترک کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وعند مالک رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا لا تقبل شہادت ولد الزنا علی الزنا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ بھائی ولد الزنا جو ہے، جو زنا سے پیدا ہوا، اس کی گواہی باقی معاملات میں تو قبول کی جائے گی، زنا کے مسئلے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَن يَكُونَ غَيْرُهُ كَنَفْسِهِ، اس لیے کہ وہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اور بھی اس کی طرح ہوں، وہ زنا پر گواہی دے گا تاکہ اور بھی کیا ہوں، اس جیسے ہوں، زنا سے جو ہوگا پیدا وہ بھی کیا ہوگا آگے، ولد، تو اس کی تو لوگوں کی نظر میں وہ حقیر ہوگا بھائی کہ یہ تو زنا سے پیدا ہوا ہے، تو وہ چاہتا ہے اور لوگ بھی کیا ہوں میرے جیسے ہوں، تو زنا کے مسئلے میں امکان ہے وہ جھوٹی گواہی دے دے، باقی مسئلوں میں نہیں بھائی. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہمارے نزدیک ہر مسئلے میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اگر وہ عادل ہے تو پھر وہ اس قسم کی جرات نہیں کرے گا. وَأَمَّا الْعُمَّالُ بھائی، باقی عمال جو ہیں، فَإِنَّ نَفْسَ الْعَمَلِ لَيْسَ بِفِسْقٍ، نفس عمل جو ہے یہ فسق بھائی. یہ لوگ ہوتے ہیں عموماً کیا ہے، میں نے بتلایا حلال و حرام کی پرواہ، ظلم کرتے ہیں لوگوں سے، جبرن وصول کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو اگر وہ ایسے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کے اندر حکومت کی مدد کرنے والے ہیں، پھر تو ٹھیک، پھر تو یہ فاسق ہوئے، گواہی قابل قبول نہیں. لیکن اگر ایسے نہیں تو صرف عامل ہیں، تو صرف عامل ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی اثر، گواہی پر کوئی اثر. تو نفس عمل جو ہے لیس بفسق، یہ فسق نہیں ہے. الا اذا کانوا اعوانا علی الظلم، مگر یہ کہ وہ مددگار ہوں کس چیز پر، ظلم، پھر ان کی قبول. وقیل، اور کہا گیا ہے العامل اذا کان وجیہن، عامل جو ہے اگر وہ وجیہ ہو، وجیہ جو مولانا صاحب قدر و منزلت کو کہتے ہیں، وجیہ کس کو کہتے ہیں، صاحب قدر و منزلت کو کہتے ہیں وجیہ بھائی. اور کہتے ہیں اگر عامل صاحب مرتبہ ہو بھائی، بلند مرتبے والا ہے بھائی، سمجھ میں، لوگوں میں بڑا عزت والا شمار ہوتا ہے، معزز ہے، ذا مروتن، اور کیسا ہے، مروت والا ہے، لوگوں کا لحاظ رکھتا ہے، لا یجازف فی کلامہ، جازف یجازف کا معنی بے سوچے سمجھے بولنا، بے سوچے سمجھے کوئی کلام نہیں کرتا، سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں، غلط بات کر رہا ہوں، نہیں بھائی، ہر بات کیا کرتا ہے، خوب سوچ سمجھ کر کرتا ہے، معزز شخص ہے بھائی، لوگوں کے سامنے بلا وجہ بے سوچے سمجھے نہیں بولتا بھائی. لا یجازف، مروت والا ہے، اپنے کلام بے سوچے سمجھے کلام نہیں کرتا. تقبل شہادتہ، تو اس کی شہادت کیا کی جائے گی، اس کی کہتے ہیں شہادت قبول کی جائے گی. وَإِن كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. اس لیے آگے وجہ ذکر کریں گے کہ بھئی جب یہ لوگوں میں معزز ہے، لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، مرتبے والا ہے، لوگوں کا لحاظ رکھتا ہے، تو لوگوں میں معزز ہے، اگرچہ فاسق ہی کیوں نہ ہے، گناہ وغیرہ بھی ہیں اس کے کافی، لیکن بھئی پھر بھی یہ شخص عموماً اس قسم کا آدمی جھوٹی گواہی نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنے وقار کو لوگوں میں خراب نہیں کرنا چاہے گا. وَإِن كَانَ أَغَثَ وَفَاسِقًا فَقَدْ يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اس دے کے تحقیق روایت کیا گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ ان الفاسق اذا كان لوجاهته، اگر کہ اگر فاسق جو ہے لوجاهته، اپنی وجاہت کی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے، لا يقدم على الكذب، اگر وہ جرت، اقدم يقدم کا معنی پیش قدمی کرنا، جرت کرنا، اگر وہ جرت نہیں کرتا، پیش قدمی نہیں کرتا جھوٹ پر، اپنے مرتبے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا، تقبل شہادتہ، تو اس کی شہادت کیا کی جائے گی، قبول کی جائے گی. تو جو بھی فاسق ہو، اگر وہ مرتبے، اپنے مرتبے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں تقبل شہادت ولی اخیہ، اور شہادت قبول کی جائے گی کسی شخص کی، لی اخیہ، کس کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، بھائی کے لیے بھائی کی گواہی قابل قبول ہے. وعمیہ، اور اسی طرح اپنے چچا کے، آگے آئے گا مولانا میاں کے خاوند کی شہادت، بیوی کے لیے، بیوی کے خاوند کے لیے، باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، یہ شہادتیں قبول نہیں ہیں بھائی، کیونکہ یہ شہادت میں اس کا اپنا ہی نفع ہے، اپنا ہی نفع ہوتا ہے، لیکن بھائی وغیرہ اور چچا ان میں اس طرح نہیں ہے، تو یہاں گواہی قابل قبول ہے. وَعَمِّهِ، اور چچا کے لیے بھی کسی شخص کی گواہی قبول ہے. وَمَنْ حَرُمَ رِضَان، ارحمك اللہ، اور اس شخص کے لیے جو حرام ہو وجہ رضاعت کے، رضاعت کی وجہ سے جو حرمت آئی ہے وہاں بھی ایک شخص کی دوسرے کے لیے گواہی، مطلب یعنی کہ رضاعی ماں کے لیے، رضاعی کس کے لیے، اولاد وغیرہ کے لیے، سب کے لیے گواہی۔ بھائی ایک آدمی ہے اس نے ایک عورت کا دودھ پیا، اب ایک مسئلے میں اس کو اس عورت کے لیے ہی گواہی دینا پڑ گئی، وہ کیا کر سکتی ہے، وہ آدمی کیا کر سکتا ہے گواہی؟ یا ایک عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا تھا، آگے کسی مسئلے میں اس عورت کو اس کے لیے گواہی دینا پڑ گئی اپنی رضاعی اولاد کے لیے، تو وہ گواہی دے سکتی ہے۔ اور مصاہرتن، یا جو حرام ہے مصاہرت کی وجہ سے، سسرالی رشتے کی وجہ سے۔ مصاہرت کسے کہتے ہیں؟ سسرالی رشتہ۔ بھائی تو جو حرام ہے رضاعت کی وجہ سے، یا جو حرام ہے کس کی وجہ سے، مصاہرت کا عطف رضاعت پر ہے، سسرالی رشتے کی وجہ سے۔ بھائی دیکھو، آپ نے پڑھا ہے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی ساس اس پر کیا ہو جاتی ہے، ابد الآباد کے لیے حرام ہو گئی مولانا، اب کو وہاں کوئی نکاح کی گنجائش، بیوی کو طلاق بھی دے دے اب بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح اس کی جو نانیاں ہیں دادیاں ہیں وہ ساری بھی کیا ہو گئیں، حرام ہو گئیں اس عورت کی، تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی۔ تو ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے، سمجھ میں آیا، ساس کے لیے یا سسر وغیرہ کے لیے کیا کرنا پڑا بھائی، گواہی دینی پڑی، یا ان کو اس کے لیے گواہی دینی پڑی، یہ سب قبول کی جائیں گی۔ لا من اعمى الا تقبل شهادت من اعمى، اعمى اندھے کی گواہی کی طرف سے گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ بھائی اندھا ہے گواہی دینا چاہتا ہے، گواہی نہیں دے سکتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ گواہی کے اندر ضروری ہوتا ہے مدعی کو دیکھے بھی تو صحیح گواہ کہ میں کس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں، وہی آدمی ہے یا کوئی اور آدمی ہے۔ بھائی آپ کہیں گے آواز سن کے پہچان لے گا بھائی اندھا، نہیں بھائی، بعض اوقات آوازیں بھی کیا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے، اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے بھائی، لہذا درست نہیں بھائی۔ تو اندھے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی۔ وفی روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور ایک روایت میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، کہ تقبل فی ما یجری فیہ التسامع، کہ قبول کی جائے گی اس معاملات کے اندر جن کے اندر تسامع جاری ہوتا ہے، ان معاملات میں اندھے کی گواہی کیا کی جائے گی بھائی، جس میں سننا ہوتا ہے، دیکھنے کی جہاں ضرورت نہیں پڑتی، مثلا اقرار ہے گزر گیا، تو اقرار کے اندر دیکھنا ضروری ہوتا ہے یا سننا ضروری ہے بھائی، سننا۔ اسی طرح بیع میں ایجاب و قبول کو سن لیا، قاضی کے فیصلے کو سن لیا، تو وہ چیزیں جہاں تسامع سننا کافی ہوتا ہے، ان مسئلوں میں اندھے کی گواہی ایک روایت کے مطابق کیا کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ وہو قول زفر رحمہ اللہ تعالی، اور یہ قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا بھائی، وہ بھی فرماتے ہیں قبول کی جائے گی تسامع والوں میں۔ وعند ابی یوسف و شافعی رحمہ اللہ تعالی تقبل اذا کان بصیرا عند تحمل، اچھا یاد رکھو، ایک ہے ادائے شہادت، ایک ہے تحمل شہادت، ایک ہے ادائے شہادت۔ تحمل شہادت کا معنی گواہ ہونا، گواہ بن جانا، آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا تو آپ اب گواہ بن گئے اس واقعے کے، آپ جب گواہی دینا چاہیں، تو تحمل شہادت کب ہوگا، جب آپ اس واقعے کو دیکھ لیں یا سن لیں۔ اور ادائے شہادت کہاں پر ہوگا، قاضی کے پاس۔ تو ایک ہے تحمل شہادت، ایک ہے ادائے شہادت بھائی۔ اچھا تو امام ابو یوسف اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اگر تحمل شہادت کے وقت انسان بینا تھا اور ادائے شہادت کے وقت تک وہ کیا ہو گیا، نابینا ہو گیا، اعمى ہو گیا، اندھا ہو گیا، تو اب اس کی گواہی سنی جائے گی، کیونکہ تحمل گواہ بنتے وقت وہ کیا تھا، بینا تھا، اب اگرچہ ادا کرتے ہوئے وہ نابینا ہو چکا ہے، لیکن ہمارے نزدیک نہیں مولانا، وہ تحمل کے وقت بھی اس کا کیا ہونا چاہیے؟ بینا، اور ادائے شہادت کے وقت بھی اس کو بینا ہونا چاہیے. معلوم ہوا نابینا ہوا تو ادائے شہادت نہیں کر سکتا. اور یہ ضابطہ یاد رکھو مولانا، جو چیز ادائے شہادت سے مانع ہے وہ قضاء سے بھی مانع ہے. جو چیز ادائے شہادت سے مانع ہے وہ قضاء سے بھی مانع ہے. دیکھو بھائی، ایک شخص تھا، اس کے سامنے ایک واقعہ ہوا، اس وقت وہ بینا تھا، دکھائی دیتا تھا اسے، بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ نابینا ہوا اور اسے اس مسئلے کے اندر ادائے شہادت کی ضرورت پڑی قاضی کے پاس، کیا وہ ادائے شہادت کر سکتا ہے؟ جی، ادائے شہادت کے لیے بھی ہمارے نزدیک کیا ضروری ہے؟ بینا ہونا ضروری ہے. اچھا، تو لہذا وہ ادائے شہادت نہیں کر سکتا. معلوم ہوا نابینا ہونا یہ مانع ہے کس چیز سے؟ ادائے شہادت سے. لیکن فرض کرو ادائے شہادت کے وقت بھی وہ بینا تھا، اس وقت بھی اس نے قاضی کے پاس جا کر گواہی دے دی، لیکن ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا، دو چار دن بعد فیصلہ ہونا ہے بھائی، اور یا کل ہونا ہے فیصلہ، یہ رات کو نابینا ہو گیا بھائی. آپ مولانا، اب اس کے شہادت پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ کیونکہ ضابطہ میں نے آپ کو بتلایا، جو چیز مانع ہو ادائے شہادت سے، اور نابینا ہونا مانع تھا کس سے؟ تو وہی وہ مانع ہے کس سے؟ قضاء سے بھی. قضاء سے بھی مانع. اب قضاء بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ شخص گواہ کیا ہو چکا؟ اندھا ہو چکا. تو امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقبل اذا کان بصیرا عند تحمل، قبول کی جائے گی گواہی جبکہ وہ بصیر دیکھنے والا تھا تحمل شہادت کے وقت، وان عمی بعد الاداء، اگرچہ وہ اندھا ہو گیا ادائے شہادت، وان عمی، اور اگر وہ اندھا ہو گیا ادائے شہادت کے بعد، قبل القضاء، فیصلے سے پہلے، لا يقضي القاضي، تو قاضی فیصلہ نہیں کرے گا، کر سکتا. عند ابی حنیفت و محمد رحمہم اللہ تعالی، طرفین رحمہم اللہ کے، اور اسی پر فتوہ ہے مولانا، اسی پر کیا ہے؟ خلافا لی ابی یوسف رحمہ اللہ، بخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. وَقَوْلُهُ اظہر، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ زیادہ ظاہر ہے، لیکن میں نے بتلایا فتوہ طرفین کے قول پر ہے. جی، تو کیا کہا بھئی متن میں کیا آیا تھا؟ لا من آما، اندھے سے گواہی قبول نہیں، وَمَمْلُوكِن، اسی طرح غلام سے بھی گواہی قبول نہیں، غلام کی گواہی قابل قبول نہیں بھئی، اس لیے کہ اس کو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں. اور یہاں پر گواہی کے اندر تو کیا ہوتا ہے؟ غیر پر آپ گواہ کا قول نافذ ہوتا ہے، تو جب اسے اپنے نفس پر ولایت نہیں تو غیر پر بھی بطریق اولا ولایت حاصل، تو غیر کے خلاف اس کا قول بھی نافذ نہیں ہوگا بھئی. وہ مملوک، ان تو غلام مملوک جو ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں کی جائے گی. وہ محدود ان فی قذف، اور وہ شخص جو محدود فی القذف ہو بھئی، کسی مسلمان پر اس نے کیا لگائی تھی؟ زنا کی تہمت، اور اس پر پھر حد جاری کی گئی، اسے 80 کوڑے لگائے گئے، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا، کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہ کرو، اسے 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارے نزدیک حد کا باقاعدہ حصہ ہے. حد کیا ہے بھئی؟ حد قذف ہمارے نزدیک 80 کوڑے بھی، اور کہ آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول، اگرچہ توبہ کیوں نہ کر لے بھئی، توبہ کیوں نہ کر لے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر توبہ کر لے تو اب کیا کی جائے گی اس کی گواہی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ حد کا حصہ ہے، توبہ کر بھی لے پھر بھی اس کی گواہی نہیں قبول بھئی. تو یہ معنی ہے ومحدود فی قذف, اور قذف کے اندر جو جس پر حد جاری ہوئی ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَإِن تَابَ, اگرچہ وہ کیا کر لے, توبہ کر لے. اِنَّمَا قَالَ هَذَا مَاتِن, نے یہ اس لئے فرمایا, لِأَنَّهَا تُقْبَلُ عِنْدَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِذَا تَابَ, اس لئے کہ گواہی قبول کی جائے گی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی, اِذَا تَابَ, جب وہ کیا کر لے توبہ. اِلَّا مَنْ حُدَّ فِي كُفْرِهِ فَأَسْلَمَ, مگر اس شخص کی, بھئی ایک محدود فی القذف ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی. کون سا محدود؟ بھئی ایک شخص تھا کافر, اسلام ابھی نہیں لایا, اور اس نے ایک مسلمان پر زنا کی تہمت لگائی, اس پر حد قذف جاری کر دی گئی, بعد میں وہ ایمان لے آیا بھئی, تو کیا اب اس کی گواہی ہوگی قبول یا نہیں؟ ہاں بھئی گواہی کیا ہوگی, قبول ہو جائے گی, کیونکہ وہ حد جو جاری ہوئی تھی وہ اس پر اسلام کے زمانے میں جاری نہیں ہوئی تھی. تو الا, مگر وہ کافر, وہ شخص جو حد فی کفری ہی, کہ جس پر حد لگائی گئی تھی اس کے کفر کی حالت میں, فاسلاما, پھر وہ اسلام لے آیا, تو اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی اگرچہ یہ محدود فی القذف ہے. اسی طرح وعدوین بسبب الدنیا, وہ دشمن جو کس کی وجہ سے ہو, دنیا کی وجہ سے دشمن ہے, اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی مولانا. ولا لاصلہ, اسی طرح گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی شخص کے لیے, اصلہ اپنی اصل کے لیے, اپنے باپ دادا نانا نانی دادا دادی وغیرہ کسی کے لیے اس کی گواہی, جو اصول ہیں اوپر کی طرف آدمی کے بھائی. وَفَرْعِهِ, اسی طرح جو فرع ہے اس شخص کی, اس کے لیے بھی گواہی قبول نہیں. فرع کیسے مثلا بھائی, فرع کسے کہیں, جو نیچے کی طرف اولاد اور اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد, یہ نیچے فرع ہے بھائی, تو کسی کی اپنی اولاد وغیرہ کے لیے گواہی قبول نہیں, پوتے ہیں نواسے ہیں پڑپوتے ہیں کسی کے لیے نہیں. وَزَوْجِهِ, اور کسی کی گواہی اپنے خاوند کے لیے, وَعِرْسِهِ, اور اپنی بیوی کے لیے, یہ بھی قبول نہیں, کیونکہ ان کے ساروں کے مفادات مشترک ہوتے ہیں, ایک کا نفع دراصل کیا ہوتا ہے, دوسرے کا بھی نفع ہی ہوتا ہے بھئی. کہتے ہیں فِي الْعَدُوِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى مَنْ يُعَادِهِ وَتُقْبَلُ لَهُ, کہتے ہیں دشمن کے اندر لا تقبل شہادتہ, اس شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, حالا اس شخص کے خلاف, من یعادی ہی, جو اس سے کیا کرتا ہے دشمنی کرتا ہے. بھئی دیکھو مثلا بھئی میری اور زید کی دشمنی ہے, تو میری گواہی زید کے خلاف وہ شخص جو میرے ساتھ کیا کرتا ہے دشمنی, کون کر رہا ہے میرے ساتھ دشمنی, میں زید میرے ساتھ کر رہا ہے, میں اس کے ساتھ بھئی, تو میری گواہی زید کے خلاف نہیں سنی جائے گی, سمجھ میں آئے. لیکن وَتُقْبَلُ لَهُ, اس کے حق میں سنی جائے گی. اگر کسی مسئلے میں مجھے زید کے میری دشمنی ہے, لیکن میں اس کے خلاف گواہی دینے نہیں جا رہا, کیونکہ اگر میں خلاف دینے جاؤں تو ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول دوں, لیکن میں کیا کر رہا ہوں, اس کے حق میں گواہی دینے جا رہا ہوں, تو اب کیا کی جائے گی گواہی. وَفِي الْأَصْلِ إِلَىٰ آخِرِهِ عَلَىٰ الْعَقْسِ, اور وہ جو متن میں اصل کے اندر آخر تک جو ہے, اصل فرا زوج بیوی ان سب میں حلال عکس ہی, معاملہ کیا ہے برعکس ہے بھئی, اس میں عکس ہے, یعنی کیا معنی, حق میں ہو تو قبول نہیں, اور مخالفت میں ہو تو, ایک شخص اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دینا چاہتا ہے قبول نہیں, لیکن بیٹے کے خلاف دینا چاہتا ہے تو قبول ہے. وَفِي الزَّوْجِ وَالْعِرْسِ خِلَافُ الشَّافِعِ رَحْمَ اللَّهُ, اور بیوی اور خاوند اور بیوی کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے, سمجھ میں آیا بھئی, تو ان کے نزدیک قبول کی جائے گی, ہمارے نزدیک قبول نہیں کی جائے گی. وَسَيِّدٍ لِعَبْدِهِ, اور آقا کی گواہی, لِعَبْدِهِ, کس کے لیے, اپنے غلام کے لیے, یہ بھی قبول نہیں والا نا, کیونکہ غلام کا نفع دراصل کس کا نفع ہے, آقا کا. وَمُقَاتَبِهِ, آقا کی گواہی اپنے مکاتب کے لیے, یہ بھی نہیں, کیونکہ مکاتب نے پیسے کما کر کس کو لا کر دینے ہیں, آقا ہی کو تو دینے ہیں. وَشَرِيكِ ہی, اسی طرح ایک شخص کی گواہی, ایک شریک کی گواہی اپنے ساتھی شریک, ایک شخص کی گواہی اپنے شریک کے لیے. دیکھو بھئی زید اور عمر مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں. اب اسی کاروبار کے سلسلے میں زید کا بکر سے جھگڑا آیا. کس کا آیا؟ بکر سے. اب عمر چاہتا ہے کہ میں زید کی طرف سے گواہی دے دوں اس مسئلے میں. نہیں دے سکتا, کیونکہ کس مسئلے میں گواہی دے رہا ہے؟ مال مشترکہ کے سلسلے میں گواہی دے رہا ہے, اور مال مشترکہ کے اندر جو نفع ہوگا وہ صرف زید کا ہوگا یا عمر کا بھی ہوگا؟ نصف عمر کا بھی ہوگا, تو اس میں بھی اس کا اپنا ہی نفع ہے, آدھا مال اسی کو ملنا ہے, اس لیے اس کی گواہی قابل قبول. ہاں اس کے علاوہ کسی اور چیز میں دینا چاہتا ہے زید کے لیے تو پھر دے سکتا ہے. زید کی اپنی ذاتی جائیداد تھی, اس کا کسی سے جھگڑا آیا اور عمر اس کا کاروبار میں شریک ہے, تو عمر کیا کر سکتا ہے؟ زید کے لیے گواہی. یہ مانا ہے وہ شریک کی ہی, اور کسی شخص کی اپنے شریک کے لیے فی ماں, کس چیز کے اندر قابل قبول نہیں ہے گواہی؟ کسی شخص کی اپنے شریک کے لیے فی ماں, اس چیز کے اندر یش طریقان ہی, جس کے اندر وہ دونوں شریک ہیں. انما قال ہذا, ماتی نے یہ کیوں فرمایا فی ماں یش طریقان ہی, اس چیز کے اندر جس میں دونوں شریک؟ کہتے ہیں لیانہ تقبل للشریک فی غیر مال شرکت, اس لیے کہ غیر مال شرکت کے علاوہ میں شریک کی گواہی کیا کی جائے گی؟ قبول کی جائے گی. وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةِ الْأَجِيرِ, اسی طرح اجیر کی گواہی, مزدور کی گواہی بھی قبول نہیں. بھائی اجیر, آپ کے پاس ایک شخص ہے ملازم ہے بھائی, کہ اجرت آپ اسے دیتے ہیں, اس کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں. اس کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول. وَقِيلَ, جی, اور کہا گیا ہے بھائی يُرَادُ بِهِ تِلْ, کہتے ہیں ہر اجیر, بھائی ایک قول یہ ہے کہ ہر اجیر مراد نہیں. بھئی اجیر تو آپ کا ہے, آپ کا ملازم ہے, تو بھئی وہ تو آپ کے حق میں گواہی دے گا, کیونکہ اسے کیا آگے ملنے کی امید ہے؟ مال ملنے کی امید ہے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر مزدور نہیں مراد, ہر ملازم آپ کا مراد نہیں ہے, آپ کا خاص شاگرد مراد ہے. بھئی مکینک ہے, مکینک کے شاگرد ہوتے ہیں یا نہیں؟ درزی کے شاگرد ہوتے ہیں نہیں, ہر پیشے والے کے شاگرد ہوتے ہیں. تو تلمیز سے وہ تلمیز مراد ہے پیشوں والوں کے, سمجھ میں ہے؟ تو پیشوں والوں کے جو مزدور ہوتے ہیں ان کے پاس. لیکن ہر اجیر مراد نہیں ہے, ہر ملازم مراد نہیں ہے. کہتے ہیں وہ خاص تلمیز مراد ہے, خاص ملازم مراد ہے, جو استاد کا بڑا ہی وفادار ہے, اس کے نفع کو اپنا نفع سمجھتا ہے, اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے. تو کہتے ہیں وقیل, اور کہا گیا ہے یراد بہ تلمیز الخاص الذی, اس سے وہ خاص تلمیز مراد ہے, الذی یعد ضرر استاذہ ضرر نفسہ, جو شمار کرتا ہے اپنے استاد کے نقصان کو اپنا نقصان, و نفعہ نفع نفسہ, اور استاد کے نفع کو اپنے ذات کا نفع شمار کرتا ہے. وقیل, یہ قول تھا. دوسرا قول یہ ہے یراد بہ الاجیر مسانحتن او مشاہرتن, وہ ملازم مراد ہے مسانحتن, جو بطور سالانہ اجرت کے ہو یا ماہانہ اجرت کے ہو. بھئی مشاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ ماہانہ جو اجرت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشاہرہ. یومیہ ہو بھئی اسے کہتے ہیں میاومہ, جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دہاڑی کہیں گے بھئی میاومہ. اور مشاہرہ اردو میں کیا کہیں گے؟ تنخواہ بھئی. اسی طرح مسانحہ ہے اس سالانہ, پورے سال کی کہہ دی جاتی ہے اکٹھی مسانحہ اسے کہتے ہیں, تو وہ مراد اجیر ہے جو مسانحہ یعنی سالانہ اجرت پر ہو, اور مشاہرتن یا ماہانہ اجرت پر ہو. وہ مخنثن, اور گواہی قبول نہیں ہے مخنث کی بھئی. وہ مخنث یفعل الردی, جو کیا کرتا ہے؟ ردی افعال. سر مخنث وہ ہے بھئی جو عورتوں جیسی حیعت بناتا ہے, عورتوں جیسے افعال کرتا ہے. اور یہ کب تو ہر مخنث بھئی, تو ایک ہے بھئی کہ اس کے قدرتی بھئی عورتوں جیسے اس میں حرکات ہیں, ایک قدرتی ہے, ایک وہ ہے جو کیا کرتا ہے خود بناتا ہے عورتوں جیسی اپنی حرکتیں وغیرہ بناتا ہے اور ردی افعال کرتا ہے. مراد ہے مولانا لواطت کرواتا ہے بھئی, وہ مخنث بھئی. فَإِنَّهُ إِلَّمْ يَفْعَلَ الرَّدِيَّ، اگر وہ ردی افعال نہیں کرتا یعنی عورتوں جیسے جان کر فعل نہیں کرتا یا لواطت وغیرہ نہیں کرتا، تو پھر تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، پھر اس کی شہادت کیا ہے؟ قبول ہے، قبول کی جائے گی. فَإِنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ وَلِينِ الْكَلَامِ، فَإِنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ وَلِينَ الْكَلَامِ وَتَكَسُّرَ الْأَعْضَاءِ غَيْرُ مَانِعٍ لِلْقُبُولِ. اس لیے کہ اگر قدرتی عورت جیسی حرکتیں ہیں اس میں، مثلا یعنی جماع پر وہ قادر نہیں ہے، مرد پورا نہیں ہے بھائی، وَلَيْنَ الْكَلَامِ، اور کلام میں کیا ہے اس کے؟ نرمی ہے، عورتوں کے سے انداز میں بات کرتا ہے. وَتَقَسُّرِ الْآَزَائِ، اور آزا میں کیا ہے؟ تقصر کا معنی ٹوٹنا بھائی، مراد ہے نرمی، عورتوں کی طرح کیا ہے جی، آزا وغیرہ ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہیں تو یہ تو غیر مانعین القبول، یہ کوئی شہادت کی قبولیت سے مانع نہیں. ہاں اگر وہ ردی افعال کرتا ہے وہ مانع ہیں، پھر قبول نہیں کی جائے گی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.